بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وآله الطيبين الطاهرين المعصومين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال سبحانه وتعالى في محكم كتابه الحكيم: بسم الله الرحمن الرحيم. والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس، والله يحب المحسنين. طالع رواں کی یہ پہلی تقریر ہے، اور جیسا کہ اس سے پہلے بھی ہمارا طریقہ رہا ہے، پہلی تقریر کے اندر مسائل فقہ کچھ اس طریقے سے زیر بحث نہیں آتے جس طرح سے زیر بحث آنا چاہیے. اس کی وجہ یہی ہوتی ہے کہ لوگوں کو آتے آتے تقریباً 8-10 دن 2-3 ہفتے لگتے ہیں، چنانچہ بہتر محسوس نہیں ہوتا ہے کہ پہلی ہی گفتگو سے کسی ایسے موضوع پر مسائل کا آغاز کر دیا جائے کہ بعد میں آنے والوں کے لیے اس کا سمجھنا مشکل ہو جائے. سال گزشتہ بھی اتفاق سے ہماری خاردر کی آخری تقریر لوگوں کے ذہن کے اندر کچھ شکوک و شبہات پیدا کر گئی، جس کو دور کرنے کے لیے ہمیں اپنی پہلی تقریر میں جو یہاں پر ہوئی تھی اس مسئلے کو تفصیل سے لینا پڑا، اور اس میں اتفاق سے اس سال بھی کچھ ایسا ہی ہوا. لیکن اس سال یہ مسئلہ بیک وقت دو مقامات پر پیش آیا. مدتی حال کے اندر بھی جو ہماری آخری گفتگو ہو رہی تھی وہاں بھی، اور قدام قرآن کی جو آخری گفتگو تھی وہاں بھی. جب چاند کے مسئلے پر بحث کی گئی تو بات بجائے سلجھنے کے الجھ کر رہے ہیں. اگرچہ اس موضوع پر اتنی گفتگو کی گئی ہے کہ اب ایسا محسوس ہوتا ہے کہ مزید گفتگو تحصیل حاصل، لیکن کیونکہ مسئلہ سمجھنے میں لوگوں کو دقت و پریشانی ہو رہی، اس اعتبار سے ہم نے یہ بہتر سمجھا کہ آج گفتگو کو اسی مقام سے آگے بڑھایا جائے، اور جو شکوک، جو شبہات اور جو غلط فہمیاں پیدا ہو گئی ہیں اسے جس حد تک ہو سکے دور کیا جائے. چاند کے مسئلے کو رمضان المبارک میں سمجھنا اس لیے بھی مشکل ہو جاتا ہے کہ اس وقت انسان خود اس مسئلے کے اندر ڈوبا ہوا ہوتا، اور اس کی زمانے کے اندر مختلف مقامات سے اطلاعات آنا شروع ہو جاتی ہیں کہ یہاں پر چاند دیکھا گیا، وہاں پہ چاند نہیں دیکھا گیا، فلاں ملک کے اندر عید منائی جا رہی ہے، فلاں کے اندر عید نہیں. ان تمام وجوہات کی بنا پر لوگوں کے ذہن میں چونکہ پہلے سے تشویش ہوتی، اس لیے اگر مسئلے کو ذرا سا بھی پچھنا رکھا جائے تو مسئلہ بالکل سمجھ میں نہیں آتا. اگرچہ اس نشست میں اس وقت جو لوگ موجود ہیں وہ اس مسئلے کو بار بار سن چکے، لیکن ایک مرتبہ اور تاکہ بات واضح ہو جائے اور دوسروں کو سمجھانے میں بھی آسانی ہو. چاند کا درحقیقت سارا کا سارا مسئلہ آقا کوئی ہی کے ایک مسئلے سے نکلتا اور لوگوں کے سمجھنے میں دقت پیش آتی ہے. لیکن درحقیقت جو بنیادی چیز ہمارے اتفاق کے اندر وہ مسئلہ ہے چیز، یعنی جسے کہا جاتا ہے یقین. یقین ایک ایسی چیز ہے کہ جسے سمجھنے میں لوگوں کو دقت ہو رہی ہے، اور اگر اس مسئلے کو صحیح نہ سمجھا جائے تو خالی چاند تک یہ مسئلہ مناسب نہ رہے گا، بلکہ ہر مقام پر نجاست ہے، طہارت ہے، شرعی گواہی ہے، دوسرے جتنے مقامات ان تمام مقامات کے اندر انسان کے ذہن کو لکھ کر بیٹھ جائیں. اب ہم اپنی گفتگو پہلے مسئلے سے کرتے ہیں، اور جب اس مقام تک پہنچیں گے تو ہم یقین کے مسئلے کو ذرا اور وضاحت سے سمجھا دیں. یوں تو ہمارے یہاں 12 مہینے ایسے ہوتے ہیں جن کو چاند سے دیکھنا چاہیے، اور جن کے مطابق ہم اپنی مختلف رسومات کو اور مختلف ایام کو منانے کے عادی ہیں. لیکن ان 12 مہینوں میں صرف 2 مہینے ایسے ہیں کہ جن کا تعلق شریعت کے ایسے احکامات سے کہ معمولی سی غلطی واجب کو حرام اور حرام کو واجب میں تبدیل کر سکتی. اس اعتبار سے ان 2 مہینوں کے اندر چاند کے دیکھنے کے بارے میں زیادہ سختی سے حکم دیا گیا. اس کے علاوہ اگر اور دوسرے مہینے ہیں، مثلاً عاشورہ، ایک دن آگے ایک دن پیچھے ہو جائے تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، یا دوسرے ایام. لیکن اگر شعبان کے اندر ایک دن آگے اور پیچھے ہو جائے تو ہو سکتا ہے کہ انسان آخری تاریخ کو روزے سے نہ، جبکہ روزہ رکھنا واجب، یا اگر رمضان کے مہینے میں ایک دن آگے پیچھے ہو جائے تو ہو سکتا ہے کہ انسان روزہ رکھ لے جبکہ عید کے دن روزہ رکھنا حرام ہے. اس اعتبار سے انتہائی سختی سے کہا گیا کہ اصل مسئلہ چاند کا رمضان اور شوال کے چاند کے متعلق. چاند جب انسان اپنے تمام عبادتوں کو رمضان کی چاند کے مطابق مناتا تو پہلے تو یہ مسئلہ حل ہونا چاہیے کہ چاند کیسے بٹھائی دیا جا سکتا اور کیسے ہمیں اطلاع ملے کہ چاند ہو گیا یا چاند نہیں ہو. شریعت میں اس کے چار, یا جیسا کہ ہم نے گزشتہ سال بھی بتایا اور اس سال بھی مختلف مقامات پر بتایا کہ عقائد سمجھنے کے نزدیک پانچ طریقے ہیں. اب ان چار طریقوں کی تفصیل کے جو تمام علماء کے نزدیک مشترک, پہلا طریقہ تو یہ ہے کہ انسان اپنی آنکھ سے چاند دیکھے. یہ ایک ایسا طریقہ ہے کہ جو ہر قسم کے شک و شبہ سے بالا, اور اس کے بعد کسی قسم کا شریعت کا مسئلہ بیچ میں دخل اندازی نہیں کرتا. آپ اپنی آنکھ سے دیکھیں تو اب اگر تمام دنیا ایک طرف ہو جائے, یہاں تک کہ خود حاکم شرع بھی آپ کی مخالفت میں اور کہے کہ نہیں چاند نہیں ہوا, کل تمہارے لیے روزہ رکھنا واجب نہیں, تب بھی اگر آپ اپنی آنکھ سے دیکھ چکے ہیں تو اس کے بعد کسی کی بات نہیں سنی جائے. یہ انتہائی آسان طریقہ ہے. دوسرا طریقہ یہ ہے کہ مہینے کے 30 دن گزر جائیں. جب بھی کسی مہینے کے قمری مہینے کے 30 دن گزرتے ہیں تو آنے والا دن خود بخود پہلی تاریخ بن جاتا ہے, کیونکہ شریعت کے اندر کسی چاند کے مہینے میں 31 دن کا تصور ناممکن ہے. تیسرا طریقہ یہ ہے کہ دو عادل انسان گواہی. ہمارے ملک کے اندر کی اور باہر سے آنے والی اطلاعات سے ہمارے پاس اس تیسرے طریقے سے ثابت ہونا بہت مشکل, اس لیے کہ عادل کی شریعت میں جو تعریف کی گئی اس تعریف پر پورے اترنے والے لوگ اتنے کم ہوتے ہیں تو وہ کبھی آپ کے پاس پہنچ کر اس کی اطلاع آپ کو نہیں دے سکتے. عادل کسے کہتے ہیں؟ عادل ہر وہ شخص ہے کہ جو کسی قسم کے گناہ کو انجام نہ دیتا, کوئی گناہ نہ کرتا. اور جیسا کہ اس سے پہلے ہم نے کہا کہ یہ غلط فہمی ہے ہمارے درمیان کہ عادل اسے کہا جاتا ہے کہ جو گناہ کبیرہ نہ کرتا اور گناہ صغیرہ پر اصرار نہ کرتا. تعریف یہ نہیں بلکہ جو کوئی گناہ نہ کرتا ہو, نہ کبیرہ نہ صغیرہ, کسی قسم کے گناہ کو انجام نہ دے, اسے عادل کہا جاتا. اور شریعت کے جتنے احکامات ہیں سب عادل ہی کے گرد گھومتے ہیں. چنانچہ جس کے گرد آپ نماز پڑھتے ہیں, لوگوں کے ذہن میں یہ تعریف سن کر پہلا سوال ہی آتا کہ بھلا ممکن ہے اس دور کے اندر ایسا کوئی عادل ہونا؟ لیکن یاد رکھیں کہ جس کے پیچھے آپ نماز پڑھتے ہیں, اگر آپ کے ذہن میں اس کے بارے میں یہ تصور نہ ہو, اگر آپ کے ذہن میں اس کے بارے میں تصور نہ ہو کہ وہ شخص تمام گناہوں سے بچتا اور آپ ذرا سے بھی شک کی کیفیت میں, اس صورت میں آپ کی نماز اس کے پیچھے باطل. بلکہ واجب یہ ہے کہ آپ ہر پیش امام جس کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں اس کے بارے میں یہ یقین رکھتے ہیں کہ یہ ہر قسم کے گناہ سے بری الذمہ. تو آگے اسے کہا جاتا ہے جو کوئی گناہ نہ چھوٹا نہ بڑا تمام زندگی نہ کرے. البتہ عادل میں اور معصوم میں ایک فرق یہ بتایا گیا کہ معصوم گناہ کرتا ہی نہیں ہے, عادل گناہ کر سکتا بڑے سے بڑا لیکن توبہ کر کے اپنے گناہ کو معاف کرا لے گا اور دوبارہ عادل بن جائے گا. تو تیسرا طریقہ یہ ہے کہ کم از کم دو عادل انسان جو شریعت کے اس مسئلے کی شرائط پر پورا اترتے ہیں, دو ایسے عادل آدمی آ کر گواہی دیں کہ ہم نے چاند دیکھا, اور دو عادل کا فیگر پورا ہونا ضروری. دو عادل مرد چنانچہ اگر ایک عادل آ رہا ہے اس کی گواہی بالکل بیکار, چاہے وہ قسم ہی کیوں نہ کھائے خدا کی, چاہے وہ خدا کی قسم کھا کر ہی کیوں نہ آپ کے سامنے کہے کہ میں نے اپنی آنکھ سے چاند دیکھا. اب ذہن میں خیال رکھیے کہ عادل آج تک اس نے کوئی گناہ نہیں کیا, نہ چھوٹا گناہ کیا ہے نہ بڑا گناہ کیا, اس کے باوجود اگر وہ آ کر قسم کھا کے یہ کہتا کہ میں نے چاند دیکھا تو خود اس کے لیے تو اس کے مطابق عمل کرنا ضروری ہے, لیکن دوسروں کے لیے اس کی بات کا ماننا ضروری نہیں, اس لیے کہ وہ ایک عادل. اور اسی طریقے سے اگر دو عادل عورتیں یا چار عادل عورتیں یا 10 عادل عورتیں آ رہی تو چونکہ مرد نہیں ہے اس اعتبار سے ان کی گواہی بھی قابل قبول نہ ہوگی. تو یہ پہلے 3 طریقے ہیں, اور جیسا کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ان 3 طریقوں سے چاند کا ثابت ہونا کوئی ایسا پیچیدہ مسئلہ نہیں. چوتھا طریقہ ایسا ہے کہ ساری کی ساری غلط فہمی سے ایک طریقے میں پیدا ہوتی ہے, وہ یہ چوتھا طریقہ یہ ہے کہ انسان کو اگر کبھی بھی یقین ہو جائے کہ چاند ہو گیا, چاہے یقین کسی بھی ذریعے سے, یقین کسی بھی طریقے سے, اگر یقین ہو گیا کہ چاند ہو گیا ہے تو اس صورت میں اپنے یقین کے اوپر اسے عمل کرنا پڑے گا. کسی بھی چیز سے یقین ہو جائے, یہ پہلے جو 3 طریقے بتائے گئے ہیں اس میں مثلا دو عادل آدمی آپ کو ان کی بات پر یقین بھی نہیں ہے, آپ شک میں کہ پتہ نہیں دیکھا پتہ نہیں نہیں دیکھا, ان دو آدمیوں آپ کے لیے واجب ہے ان کی بات کا ماننا چاہے شک کی حالت کیوں نہ. چوتھا طریقہ یہ ہے کہ یقین اگر ہو جائے کہ ہاں چاند ہو گیا تو اس صورت میں آپ کو اپنے یقین پر عمل کرنا, اور یہاں بھی وہی صورت حال ہے جو اب تک مسئلے کے ہر پہلو میں, کہ اگر تمام دنیا ایک طرف اور آپ کو ایک طرف ان کے مقابلے میں یقین ہو رہا تو آپ اپنے یقین کو مانیں گے, تمام دنیا کی بات کی طرف توجہ نہ دیں. اب یہ اصل مسئلہ ہے جس کی تھوڑی تشریح آقا خوی کے مسئلے سے اس کا تطابق اور اس کے بعد جو تھوڑی بہت غلط فہمی پیدا ہو گئی انجمن قدام القرآن کی آخری کلاس سے ذرا اس کا اظہار. یہ چار طریقے ہم نے بتایا کہ جس سے چاند ثابت ہوتا ہے. آقا خمینی کا پانچواں طریقہ ہے کہ اگر حاکم شرع حکم دے مشتہد عالم یا کوئی بھی مشتہد حکم دے دے کہ کل چاند ہے یا کل عید ہے یا کل رمضان ہے تو اس کے حکم کو ماننا ان کے تمام مقلدین کے لیے واجب. آقا خوی نے پہلے تو اب سے چند سال پہلے تک تو حاکم شرع کے مسئلے میں اشکال کا لفظ استعمال کیا تھا, لیکن اب پورے یقین سے انہوں نے فتویٰ دے دیا ہے کہ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا حاکم شرع کے حکم کو قبول کرنے, بلکہ حاکم شرع کے حکم کو اس ایک مسئلے میں قبول نہ کیا جائے. مجتہد جامع و شرائط کے ہر حکم کو قبول کرنا ہر مسلمان کے اوپر واجب ہے سوائے چاند کے مسئلے آقا خوی کے مقلدین کے. اب اس کے آگے ہماری گفتگو آگے بڑھتی ہے, وہ یہ کہ آقا خمینی کا مسئلہ تو انتہائی آسان ہے کہ یہ چار پانچ طریقے ہیں جن سے چاند ثابت ہوتا ہے, لیکن اس وقت ثابت ہوتا ہے کہ جب ان چار یا پانچ طریقوں سے ہم تک اطلاع پہنچ گیا کہ چاند ہمارے شہر یعنی کراچی میں دیکھا گیا یا ان شہروں میں دیکھا گیا کہ جو کراچی کے طول البلد پر واقع ہیں, ایک ہی لانگیٹیوڈ جو ہے اس کے اوپر واقع ہیں, یا وہ شہر جو کراچی کے آس پاس. اگر چاند کراچی کے اندر دیکھا جائے کسی ایسے شہر میں دیکھا جائے جو کراچی کے آس پاس ہو, چاہے تھوڑا بہت ٹائم میں ڈفرینس ہو, یا اسی شہر میں دیکھا جائے جو کراچی کے طول البلد پر, ان تین صورتوں میں چاند ہو جائے گا. لیکن اگر چاند کسی ایسے شہر میں دیکھا گیا جو کراچی سے انتہائی فاصلے پر, یقین ہو جائے کہ وہاں چاند ہو گیا تب بھی ان کے مقلدین کے لیے جو کراچی میں ہیں اس کے مطابق عمل کرنا جائز نہیں ہے بلکہ حرام. اب مسئلہ پیدا ہوتا ہے آقا خوی کے اس فتوے کا. آقا خوی کے نزدیک چاند دنیا کے کسی بھی ملک کسی بھی خطے کسی بھی شہر کسی بھی علاقے اور کسی بھی حصے میں دیکھا جائے, چاند کا کسی بھی علاقے میں دکھائی دینا تمام دنیا کے لیے کافی, اور تمام کی تمام دنیا اسی چاند کے مطابق عمل کرے گی اور اسی چاند کے مطابق اپنے روزے رکھے گی. چاہے آج ان کے یہاں شعبان کی 25 تاریخ, لیکن اگر دنیا کے کسی ملک میں چاند دیکھ دیا گیا تو اب ان کو کل سے رمضان کی پہلی تاریخ ماننا پڑے, اور یہ اس بات کا ثبوت ہوگا کہ شعبان کا مہینہ ان کا غلط شروع ہوا. اور چاہے رمضان کی 26, 25, 24 تاریخ اور اطلاع آ جائے کہ دنیا کے کسی ملک میں چاند دیکھ لیا گیا, اگلا دن عید کے طور پر منا کر روزہ رکھنا اس دن حرام ہوگا. اور اس کا مقصد یہ ہے کہ رمضان آپ نے غلط شروع کیا تھا, 29 روزوں کے فیگر کو کمپلیٹ کرنے کے لیے جتنے کم ہو رہے ہیں روزے رمضان کے بعد ان کی آپ قضا کر لیجیے. یہاں تک تو مسئلہ لوگوں کے ذہن میں بیٹھا ہوا ہے, سمجھ میں آ جاتا ہے. اب سارا مسئلہ یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر کسی اور شہر میں چاند ہوا تو وہ ہم تک کیسے اس کی اطلاع پہنچے, اور جو آج کل اطلاع پہنچانے کے طریقے ہیں کیا ہم ان پر بھروسہ کر سکتے ہیں. علل خصوص یہ مسئلہ پیچیدہ ہو گیا ایران میں شرعی حکومت کے قیام کے بعد اور آقا خمینی کے ایران کا سربراہ بن جانے کے بعد. ایران کے حالات آپ کے سامنے موجود ہیں, اور آپ کو پتا ہے کہ اگرچہ پورے ایران پر سوائے چند علاقوں کے آقا خمینی کا کنٹرول ہو گیا, لیکن ابھی ان کے سامنے بڑے بڑے مسئلے ہیں. چنانچہ ریڈیو اور ٹی وی کی طرف اتنی توجہ نہ ہے اور نہ دینا چاہیے, کیونکہ کہیں ایسا نہ ہو کہ جزیات کی طرف توجہ دیتے دیتے بڑے بڑے مسائل ہاتھ سے نکل گئے. چنانچہ آپ کے ذہن میں آقا خمینی کی وہ تقریر ہوگی جو اب سے تقریباً 1 مہینے 5 سے 10 دن پہلے آقا خمینی ریڈیو کے کارکنوں کے سامنے قم میں کی, اور جس کے اندر انتہائی شدت سے موسیقی کی مخالفت کی. لیکن اس کے باوجود آپ میں سے بہت سے ریڈیو سننے والے اس چیز کی گواہی دیتے ہیں کہ انہوں نے خود اپنے کانوں سے سنا ہے کہ اب تک ریڈیو ایران سے گانے وغیرہ آتے رہتے ہیں. یہ خود اس بات کا ثبوت ہے کہ ابھی مکمل طریقے سے اس طرف توجہ نہیں, اور حالات کہتے بھی ہیں کہ اس طرف توجہ نہیں ہونا چاہیے. چنانچہ ریڈیو ایران کو اس وقت یہ سمجھنا کہ مکمل طریقے پر اس کی ہر بات شرعی بات ہے, یہ خیال بالکل غلط. پہلی بات تو یہیں پر ختم ہو, لیکن اگر بالفرض محال ہم یہ مانیں کہ آئندہ سال ریڈیو ایران ایک شرعی ریڈیو بن جائے گا اور آقا خمینی کا اس پر کنٹرول ہو جائے گا, تو اس صورت میں کیا اس کی یا دنیا کے کسی اور ملک کی اطلاع پر بھروسہ کرنا ہمارے لیے ضروری ہے یا ضروری نہیں؟ یہاں سے ہماری آج کی گفتگو شروع ہوتی. چوتھا طریقہ ہم نے بتایا تھا کہ یقین ہو جائے دنیا کی جس بات سے بھی آپ کو یقین ہو جائے آپ کو اس کے مطابق عمل کرنا. اب مثلاً توزیع المسائل کے اندر یہ مسئلہ موجود کہ اگر نجومی پیشین گوئی کر کہ میں پیشین گوئی کرتا ہوں کہ 29 تاریخ کے بعد چاند ہو جائے گا اور اگلا دن جو ہے وہ عید کا ہونا چاہیے, آپ کو اس کی بات پر اگر یقین ہو گیا کہ بالکل اس نے صحیح پیشین گوئی کی, یہ حساب اس کا بالکل صحیح, تو اس صورت میں چاہے 29 تاریخ کو دنیا میں کہیں چاند نظر نہ آپ کے پاس اطلاع نہ ملے, لیکن اگر آپ کو اس کی بات پر یقین ہے آپ اس کی بات کو مان لیں. ابھی ہم نے مسئلہ بتایا کہ اگر دو آدمی گواہی دیں کہ ہم نے چاند دیکھا ہے وہ عادل, تب بات مانی جائے گی, ایک عادل کی بات نہیں مانی جائے گی. لیکن اگر ایک عادل نے آ کر آپ سے کہا آپ کو اس کی بات پر یقین ہو گیا, اس کی بات کا ماننا واجب ہے. یقین تو آپ حضرات جانتے ہوں کہ ایک شخص کی کیفیت ہوتی ہے کہ پتہ نہیں بات صحیح ہے صحیح نہیں, دونوں پہلو ہوتے ہیں, کبھی دل ایک طرف کھنچتا ہے کبھی دل دوسری طرف جاتا ہے, اور ایک یقین کہ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا انسان کے لیے کچھ اور سوچنے کا, بلکہ مکمل یقین ہے کہ جو کہا جا رہا ہے وہ بالکل صحیح. تو اگر کبھی ایک عادل آ کر کہتے اور آپ کو یقین ہو جائے تو آپ اس کی بات مانیں. چوتھے طریقے سے یعنی یقین کی وجہ سے مانیں, ورنہ حقیقت یہ ہے کہ دو عادلوں کی بات مانی جاتی ہے, لیکن چوتھا طریقہ یقین کا, یقین کے اندر ایک عادل کہہ دے یقین ہو جائے بات مان لیں. ایک فاسق کہے آپ کو یقین ہے کہ یہ شخص ہے جھوٹ بولتا ہے گناہ کرتا ہے سب کچھ کرتا ہے, لیکن اتنا یقین ہے کہ یہ چاند کے مسئلے میں مجھے صحیح اطلاع دے رہا, آپ کو یقین ہے آپ فاسق کی بات مان لیں. ایک کافر کہے مومن بھی نہیں عادل بھی نہیں, ایک کافر آ کر کہتا ہے کہ چاند ہو گئے اور آپ اس کے کفر کو تسلیم کرتے ہیں, لیکن اس کے باوجود آپ کو یقین ہے کہ یہ اس وقت جو مجھے اطلاع دے رہا اس کے اندر کوئی گڑبڑ نہیں کرے گا, آپ کے لیے واجب ہے کہ اس کی بات کے اوپر آپ عمل کریں. اسی طریقے سے اگر ریڈیو سے یا ٹیلی ویژن سے یا ٹیلی فون سے یا تار کے ذریعے یا اخبار کے ذریعے یا کسی اور ذریعے آپ کے پاس اطلاع آ رہی ہے کہ فلاں ملک میں اور فلاں شہر میں چاند دیکھا گیا, تو حقیقتاً ان تمام ذرائع کے اوپر بھروسہ کرنے کی ضرورت نہیں, اس لیے کہ شریعت کے جو چار طریقے چاند کے ہیں اس میں نہ ریڈیو ہے نہ ٹی وی ہے نہ اخبار ہے نہ ٹیلی فون ہے اور نہ تار. لیکن اگر آپ کو یقین ہو رہا ہے ان ذرائع کی اطلاع کے اوپر کہ اخبار والے نے صحیح خبر دی ہے حقیقتاً وہاں چاند دیکھ لیا گیا, ریڈیو سے صحیح اطلاع آئی ہے حقیقتاً چاند دیکھ لیا گیا, تو اس صورت میں آپ اپنے یقین کے اوپر عمل کریں گے, اور یہ بھی نہیں کہ بلا وجہ کی تعویلات کر کے اپنے آپ کو کچھ شک کے اندر آپ مبتلا کریں. مثلاً فرض کیجئے کہ ریڈیو ایران سے عقائد خمینی کی طرف سے اعلان آتا ہے, عقائد خمینی کی تقریر آتی ہے, وہ اطلاع دیتے ہیں کہ کل عید ہے اور میں اپنے تمام مومنوں کو عید مبارک پیش کرتا ہوں. اب اس صورت کے اندر اگر آپ کو یقین کہ حقیقتاً عقائد خمینی کے نزدیک چاند ثابت ہو گیا تبھی تو یہ تقریر کر رہے ہیں, اگر آپ کو یقین تو اب آپ ریڈیو کی سلسلہ کے اوپر عمل کرنا آپ کے لیے ضروری ہے. جبکہ مسئلہ یہاں تک ہے کہ وہ حکم دیتے تب بھی ہمارے لیے ماننا ضروری نہیں تھا, لیکن اب یہاں بات یہ آ گئی کہ آپ کو یقین ہو گیا کہ وہ جو کچھ کہہ رہے ہیں عالم دین ہیں مجتہد جامع و شرائط ہیں اور وہ کبھی آنکھیں بند کر کے ہماری اور آپ کی طرح سے کوئی فیصلہ نہ صادر کریں گے, اتنا آپ کو یقین ہو گیا تو اب آپ ان کی بات کو مانیں گے اور اس کے مطابق عمل کریں گے. اور اگر آپ کو یقین نہیں ہو رہا ہے تو اب آپ زبردستی یقین بھی پیدا نہ کریں. اگر یقین نہیں ہے تو زبردستی یقین پیدا نہ کریں, یقین ہے تو زبردستی شک نہ پیدا کریں. جو آپ کی کیفیت ہے آپ بہتر جانتے ہیں, اس کے مطابق آپ عمل کریں. یہی مسئلہ ہے جتنے بھی اس قسم کے ابھی واقعات ہوئے ان سب کے پس منظر میں لفظ یقین موجود ہے. اگر کسی کو یقین ہو گیا کہ آقا خمینی جیسی شخصیت جو کچھ کہہ رہی ہے وہ بالکل صحیح ہے, تو اس صورت میں یقین کی وجہ سے آپ ان کی بات مانیں گے. اور اگر کسی کو آقا خمینی کی شخصیت پر مکمل بھروسہ ہے لیکن اس کے دل میں یہ بات نہیں آ رہی, کیوں نہیں آ رہی ہے, اس کا ان سے تعلق نہیں ہے نہ شریعت سے تعلق. ایک انسان آقا خمینی کو مستحد مانتا ہے, عالم مانتا ہے, ان کی عزت کرتا ہے, ان کا احترام کرتا ہے, لیکن اس بات پر اس وقت اس کو یقین نہیں کہ پتہ نہیں ایران میں واقعا چاند ہوا یا چاند نہیں ہوا, تو اب اس کے لیے اس کو ماننا ضروری نہیں ہے, چاہے وہ مانے چاہے نہ مانے جب تک کہ یقین نہ ہو. یہ ایک مسئلہ ہے, اس کو اگر آپ حضرات سوالات کے ذریعے مزید کلیئر کریں تو بہتر رہے گا. اب یہاں پر چند ایسی چیزیں ہیں جو توضیح المسائل میں شامل نہیں اور ہم نے اپنی گفتگو کے درمیان پوچھ لی بتا دی تھی, ان کو کس طریقے سے ہم نے بیان کیا اس کے لیے ہم آپ کو یہ مسئلے پڑھ کر سنا دیتے ہیں. انجمن خدام القرآن کے حال میں مجمع اتنا زیادہ تھا کہ ممکن نہ تھا کہ اس قسم کی گفتگو کی جائے, لیکن یہاں سمجھ لیجیے یہاں کا جو مجمع ہے اس میں ہمارے لیے بالکل ممکن ہے کہ ہم یہ گفتگو آپ کے سامنے بیان کرتے چلے, جس کے ذریعے بہت سی باتیں آپ کے سامنے آتی چلی جائیں. اب یہ ایک مسئلہ اپنی جگہ ہوگا. اب اس سے دوسرا مسئلہ نکلتا ہے, وہ یہ ہے کہ ٹھیک ہے آپ کو یقین ہو گیا کہ آقا خمینی نے اعلان کیا, آپ نے سنا, آپ کو ان کی بات پر یقین ہے, آپ عید منا رہے ہیں, لیکن کیا آپ کے لیے اپنے بھائی کو بہن کو ماں کو باپ کو بیوی کو بیٹی کو بیٹے کو کسی کو بتانا بھی ضروری یا ضروری نہیں؟ تو ممکن نہیں کہ سب نے سنا, آپ نے سنا, دوسرے تک اطلاع پہنچانا ضروری ہے یا ضروری نہیں؟ اس میں آقا خمینی کا آقا خمینی کا ہی مسئلہ, ان کا فتویٰ یہ ہے کہ دوسروں سے کہنا ضروری نہیں, کوئی پوچھے تو بتا دیجئے, نہ پوچھے تو آپ کے لیے خاموش رہنا بالکل ضروری, اور جو آپ سے پوچھے تو آپ اس کے سامنے کلیئر کر دیجئے کہ یہ میرا یقین ہے, شریعت کا حکم نہیں, شریعت یہ نہیں کہتی کہ اس بات کو مانو، بلکہ میری بات سن کر اگر تمہیں یقین ہو رہا ہے تو مانو ورنہ نہ مانو. جیسا اکثر ہو جاتا ہے کہ دو سال پہلے غالباً ڈاکٹر مشتاق کے ساتھ جو صورتحال پیش آئی تھی کہ ایران سے ان کے کسی بھائی نے یا دوست نے اطلاع دی ان کو کہ وہاں پر جان دے دیا گیا، یا یہ کہ وہاں پر عید منائی جا رہی، ان کو یقین ہو گیا. ان سے لوگوں نے پوچھا، اور لوگوں نے جو پوچھا تو اب جس کو اس بات پر یقین ہو رہا تھا کہ ڈاکٹر مشتاق کے پاس صحیح اطلاع تھی، اس کے لیے اس کے اوپر عمل کرنا واجب ہے، اور جس کو یقین نہیں ہو رہا تھا اس کے لیے عمل کرنا واجب نہیں ہے. مزید ہم وضاحت کر دیتے ہیں، پہلے آپ کے سامنے یہ فصلے پیش کر دیں جس سے بات واضح ہو جائے گی، اور اس کے بعد پھر ہم گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں، اور غالباً یہی آج کی گفتگو کا واحد مسئلہ ہوگا. آئندہ جمعے سے ہماری گفتگو اپنے موضوعات کے اوپر جاری ہو جائے گی. پہلا مسئلہ یہی ریڈیو یا ٹیلی ویژن کا مسئلہ ہے. ہم آپ کے سامنے فتویٰ پڑھ دیتے ہیں، اس کا آخر اخری کا جواب پڑھ دیتے ہیں، اور اس کے بعد مزید مسئلے ہیں. ایک مسئلہ یہاں پر یہ بڑا اہم مسئلہ ہے جو سب سے پہلے ہمارے سامنے آ گیا، وہ یہ ہے کہ بہت سے لوگوں کو دیکھا گیا یہ نئی نسل کو چھوڑ کر کہ جس نے تقلید ابھی شروع کی، جو عقائد محسن الحکیم کے زمانے میں یا بمبے کے شیخ صاحب کی تقلید میں تھے، وہ اگر اب عقائد خوری کی تقلید میں آئیں تو ایک مسئلے سے فائدہ اٹھاتے ہوئے کہ زندہ مجتہد کی تقلید کر کے مردہ مجتہد کی تقلید پر باقی رہا جا سکتا، یا خیال کرتے ہیں کہ عقائد محسن الحکیم نے کے نزدیک کیونکہ آپ کے شہر میں چاند و تدید بنانا بناتے ہم عقائد خوری کی تقلید کریں گے، اس ایک مسئلے میں عقائد محسن الحکیم کی تقلید میں باقی رہیں گے. یہ ایک لوگوں کے ذہن میں خیال ہے. تو یہ عقائد خوری سے مسئلہ پوچھا گیا کہ جس کے الفاظ یہی کہ میں آپ کی تقلید میں اب آ گیا ہوں، لیکن اس سے پہلے میں عقائد محسن الحکیم کی تقلید میں تھا. آپ کی تقلید میں آنے کے بعد میں آپ کے تمام مسائل پر عمل کر رہا ہوں، لیکن اس ایک مسئلے میں عقائد محسن الحکیم کی تقلید میں باقی رہنا چاہتا ہوں، کیا آپ مجھے اس کی اجازت دیتے ہیں؟ تو عقائد خوری کا جواب سنیے، اور جواب کے اندر آپ یہ دیکھیے کہ جہاں پر جواب مکمل ہوا تھا عقائد خوری نے وہاں پر قلم نہیں روکا، بلکہ خود سے ایک بات آگے بڑھا دی، جس سے ہمارے ذہن میں یہ خیال پیدا ہوتا ہے کہ عقائد خوری اس بات کی تشہیر و تبلیغ چاہتے ہیں. وہ بات کیا ہے وہ سن لیجیے. عقائد خوری یہ فرماتے ہیں کہ عقائد محسن الحکیم کی کتاب جس کا نام منہاج الصالحین، اس کے اندر میں نے جو مسئلہ دیکھا ہے اس کے مطابق عقائد محسن الحکیم جو فتویٰ دیا ہے کہ کراچی والے کراچی کے چاند کو دیکھیں گے، یہ فتویٰ نہیں ہے بلکہ ان کی احتیاط واضح. مردہ مجتہد کے فتووں پر آپ باقی رہ سکتے ہیں، احتیاط واجب پر باقی نہیں رہ سکتے. تو جناب عقائد محسن الحکیم کی تقلید پر جو باقی بھی رہنا چاہ وہ دوسرے مسائل میں تو رہ سکتا ہے، اس ایک مسئلے میں ان کی تقلید پر باقی رہنا جائز نہیں. چنانچہ اگر آپ عقائد خوری کی تقلید کرتے ہیں تو آپ عقائد محسن الحکیم کے تمام مسئلوں پر عمل کر سکتے ہیں سوائے چاند کے مسئلے کے، کیونکہ انہوں نے لفظ احتیاط واجب لگایا تھا، اور تقلید پر باقی رہا جاتا ہے فتوے میں، احتیاط میں نہیں. یہاں مسئلہ ختم ہو گیا. لیکن اس کے بعد عقائد خوری خود یہ فرماتے ہیں کہ بہرحال آپ میرے مسئلے پر عمل کریں گے، لیکن اس صورت میں آپ کے لیے دوسرے ملکوں اور دوسرے شہروں سے اطلاع کا حاصل کرنا ضروری نہیں، اور اگر تار یا ریڈیو کی اطلاع آ رہی ہے تو اس کا کوئی اعتبار ثابت نہیں. مسئلہ ختم ہو جاتا ہے یہ کہہ کر کہ عقائد حکیم کی تقلید جائز نہیں. لیکن اس کے بعد عقائد خوری آگے لکھتے ہیں کہ اس کے بعد آپ کے لیے دوسرے شہروں سے اطلاع کا حاصل کرانا واجب نہیں ہے، اور اگر آ جائے تار یا ریڈیو کے ذریعے تو اس کا بھروسہ کوئی نہیں، اعتباری ندارت اس کا کوئی اعتبار شریعت کے اندر نہیں کیا گیا. یہ پہلا مسئلہ. اب یہاں پر عقائد خوری سے ایک مسئلہ پوچھا گیا، اس مسئلے کے بعد دوسرا مسئلہ اس سے نکلا، تیسرا مسئلہ نکلا، یہ سارے تسلسل سے مسئلے. ہم اس کو بڑھتے جاتے ہیں، اور وقت کی کمی کی وجہ سے تفصیل میں گئے بغیر آپ پر یہ معاملہ چھوڑتے ہیں کہ نتیجہ آپ خود نکال دیں. یہاں پر یہ 77 کی بات ہے، 1977، اس کے اندر انہوں نے یہ کہا کہ ریڈیو ایران نے اعلان کر دیا تھا کہ چاند ایران میں دیکھا گیا، مثلاً شہروز میں اور قم میں اور تہران، لہذا یہاں پر جمعرات کی عید منائی، ایران کے اندر جمعرات کی عید. کراچی میں آپ کے مقلدین کو اس سے اطمینان اور یقین حاصل ہو گیا، اور وہ اپنے اطمینان کے اوپر عمل کرنا چاہ رہے ہیں. عقائد خوری کا جواب یہ ہے کہ اگر ان کو اطمینان حاصل ہو جاتا ہے تو وہ اس کے اوپر عمل کر سکتے ہیں. یہ جواب نہیں دیا کہ ان کو اس کے اوپر عمل کرنا. سوال کے اندر یہ پوچھا گیا کہ کچھ لوگوں نے ایران کی اطلاع کو سن کر یقین حاصل کر لیا، اب وہ عید منانا چاہتے ہیں ایران کی عید کے مطابق، تو اب جواب یہ ہونا چاہیے تھا کہ وہ منا سکتے ہیں، اپنی طور پر یہی ہے. لیکن عقائد خوری نے بڑھا دیا کہ اگر یقین ہو گیا ہے تو اس صورت میں منانا واجب اور لازم. یہ خود اس بات کا ثبوت ہے کہ عقائد خوری کے نزدیک خالی اطلاع بیکار ہے جب تک کہ یقین حاصل نہ ہو جائے. اور جہاں تک یقین کا تعلق، تو اگر یہ پنکھا چلے اور آپ کو یقین ہو جائے کہ کل عید ہے تو آپ کو اپنے یقین کے اوپر عمل کرنا ہے. یقین کا کوئی تعلق ریڈیو اور ٹی وی سے نہیں، یقین کا تعلق آپ کے اپنے دل سے. اس کے بعد اب یہ یہاں پر سوالات اسی سلسلے میں آئے کہ ہمیں اطلاع مل گئی تہران سے یا قم سے کہ وہاں پر عید ہوا، وہاں پر عید ہوئی. اب اس سلسلے کے اندر ہمارے پاس جب اطلاع ملی تو کیا ہم دوسروں کو یہ اطلاع پہنچائیں یا نہ پہنچائیں؟ آقا کوئی کا جواب کہ دوسروں کو اطلاع دینا یہ آپ کی ذمہ داری نہیں ہے. آپ کی ذمہ داری دوسروں کو اطلاع دینا نہیں ہے, یعنی آپ کو کوئی ضرورت نہیں ہے اپنی حد سے تجاوز کرنے کی, آپ کو یقین ہے آپ اس کے مطابق عمل کریں. پھر پوچھا گیا کہ اگر دوسرے ہم سے پوچھیں تب ہم ان کو بتائیں یا نہ بتائیں؟ جواب انہوں نے دیا کہ اگر دوسرے پوچھیں, آقا کوئی کا جواب, اگر دوسرے پوچھیں تو ان کو آپ کی خبر دے سکتے ہیں, لیکن اگر ان کو یقین ہو تب وہ آپ کی بات پر عمل کریں گے, یعنی اگر یقین نہ ہو تو ان کے لیے آپ کی بات پر عمل کرنا جائز نہیں. اب ایک یہ سوال آیا ہے جو بہت پوچھا جا رہا ہے اور اتفاق سے اس وقت سامنے آ گیا, وہ یہ کہ ان کا یہ کہنا ہے سوال کرنے والے کا, آقایہ خود سوال پوچھنے والے کا, کہ کچھ ایسے لوگ ہم نے دیکھے جو کراچی کے اندر رہتے ہیں, جب کراچی میں 29 یا 30 تاریخ ہوتی ہے تو وہ چاند کی تحقیق کرتے ہیں, درختوں پر چڑھتے ہیں, چھتوں پر چڑھتے ہیں, کودتے ہیں, کھانتے ہیں, ریڈیو سنتے ہیں, ٹی وی سنتے ہیں, سب کچھ کرتے ہیں. جب کراچی میں چاند رات آتی ہے تو وہ بڑی تحقیق کرنے لگتے ہیں. آپ کے مقلد کراچی میں چاند رات آتی ہے تو تحقیق کرتے ہیں, یہ کودنے پھاندنے کا تذکرہ مسئلے میں نہیں ہے, وہ ہماری وضاحت میں آ گیا تھا. لیکن اگر دوسرے کسی شہر سے اطلاع ملنے کی رات, مثلاً ایران میں آج چاند رات ہو, تو وہ ایران کے بارے میں تحقیق نہیں کریں گے کہ وہاں چاند ہوا یا نہیں ہوا. آپ کے نزدیک یعنی آقا خلی کے نزدیک ایران کا اور کراچی کا چاند برابر, لیکن ان کا طریقہ یہ ہے کہ ایران میں جب چاند رات ہو تو کوئی تحقیق نہیں کرتے, اور کراچی میں چاند رات ہو تو اس رات کو وہ تحقیق کرنا شروع کر دیتے ہیں. ان کے اس طریقے کے بارے میں آپ کا کیا حکم؟ تو آقا خلی نے جواب دیا کہ جواب کے الفاظ یہ ہے, نتیجہ خود ہی نکالے, نتیجہ کچھ یہی ہے کہ آپ دوسروں کے معاملات میں دخل اندازی نہ کریں. جواب ان کا یہی کہ ہر ایک اپنی اپنی تکلیف پر اپنے اپنے مسئلے پر عمل کرتا ہے, کوئی ضرورت نہیں کہ ایک شخص دوسرے کا تذکرہ کر کے اس کی برائی حاصل کرنا چاہے. ہر ایک اپنے اپنے عمل اپنے اپنے مطابق عمل کرتا ہے, اپنے اپنے مسئلے کے مطابق, اور کیونکہ چاند کی تحقیق کرنا کسی پر واجب نہیں, اس لیے جو کچھ وہ کرتے ہیں ان کے لیے صحیح, ایک چیز واجب نہیں, ان کی مرضی اس کی تحقیق کریں یا نہ کریں. چنانچہ اگر وہ کراچی کے لیے تحقیق کریں, ایران کے لیے تحقیق نہ کریں, تو انہوں نے کوئی گناہ نہیں کیا ہے اور وہ اپنے مسئلے کے مطابق عمل کر رہے ہیں. اس کے بعد یہ آخر کی دو عبارتیں ہیں, 29 منٹ ہو چکے ہیں ہمارے. اس میں یہ سوال پوچھا گیا ہے کہ آپ نے گزشتہ فتوے میں لکھا تھا کہ کسی کے لیے چاند کی تحقیق کرنا ضروری نہیں, تو اس سے آپ کی کیا مراد؟ واجب نہیں ہے, سنت نہیں ہے, مباح نہیں ہے, کیا نہیں؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ نہ واجب ہے, نہ مستحب ہے, نہ حرام ہے, نہ مکروہ, یعنی مباح. عمل کرے تو بہتر, عمل نہ کرے تو بہتر. وقت کم ہے اس لیے ہم آخر جو اس مسئلے پر آتے ہیں جو سب سے اہم مسئلہ ہے. وہ مسئلہ یہ ہے کہ 25 ستمبر ریڈیو زاہدان نے اعلان کیا, یہ 76 کی بات ہے, 25 ستمبر کو ریڈیو زاہدان نے یہ اعلان کیا تھا کہ آقا خلی نے شوال کے چاند کی اطلاع کو قبول کر لیا. مطابق عمل نہ کر آقا خلی کا جواب سنیں. وہ جواب یہ دیتے ہیں کہ اگر ان کو اس سے اطمینان حاصل ہو رہا ہے اور یقین حاصل ہو رہا تو وہ عمل کر سکتے ہیں, بلکہ اگر یقین ہو جائے تو عمل کرنا واجب ہے, یعنی اگلے دن کی عید منع. صاف اس سے یہ ظاہر ہوا کہ آقا خلی بھی اگر اعلان کریں تو آپ کے اوپر چھوڑ دیا گیا, چاہے آپ یقین اگر ہو جائے تو ماننا ضروری ہو, اور یقین نہ ہو جائے تو آپ کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے, آپ اس پر عمل نہ کریں, آپ کو کسی قسم کا کوئی گناہ نہ ملے گا. لیکن اگر آپ کو یقین ہو گیا کسی وجہ سے کہ آقا خلی اتنے بڑے مجتہد ہیں وہ غلط نہیں بولیں گے, تو یقیناً پھر آپ تعویلات نہ کریں اور اپنے یقین کے اوپر عمل کریں, اور یقین نہیں ہو رہا تو بلا وجہ یقین بھی پیدا نہ کریں. اس کے ساتھ ہماری گفتگو ختم ہوتی ہے چاند کے مسئلے پر. اگر اب بھی کوئی بات وضاحت طلب ہے تو آپ حضرات سوال کر سکتے ہیں بعد میں. اس سے پہلے کہ ہم گفتگو کو آگے بڑھائیں, آپ حضرات محمد والے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. قرآن کریم کے جس آیت سے ہماری آج کی تقریر کا آغاز ہوا, قرآن کریم کی وہ آیت در حقیقت صفات مومن کو بیان کر رہی, اور اس آیت کے اندر ارشاد ہو رہا کہ یاد رکھو کہ مومن کی ایک صفت یہ ہے کہ وہ اپنے غصے کو ضبط کرنے والا, والعافین عن الناس لوگوں کو معاف کرنے والا, اور اس کے فوراً بعد ارشاد ہوا کہ واللہ یحب المحسنین, اللہ احسان کرنے والوں کو پسند کرتا. تمام مومنین اور تمام ان اقوام کی خواہش کہ جو خدا کے اعتقاد کو رکھتی, یہی ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے ہم اللہ کی خوشی کو, اللہ کی رضا مندی کو حاصل کرنا، رضا الہی کو حاصل کرنا، اللہ کی خوشی کو حاصل کرنا، یہ ہر مومن کی خواہش ہے، ہر مومن کے دل میں تمنا یہی ہے، ہر مومن کے دل میں آرزو یہی ہے کہ میں جو بھی کام کروں اس کام کے ذریعے اپنے خدا کو خوش کر دوں۔ نماز پڑھتا ہے تو بنیادی مقصد ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ خوشنودی الہی کو حاصل کیا جائے، روزہ رکھتا ہے تو اصل مقصد یہی ہوتا ہے ایک مومن حقیقی کا کہ خدا کو خوش کیا جائے، اگر تم تو زکات نکالتا ہے اور کون ایسا شخص ہے کہ اپنی گاڑھے پسینے کی کمائی کو اس طرح لٹا دے صرف اس لیے کہ میرا خدا مجھ سے راضی ہو جائے، اگر والدین کی اطاعت کرتا ہے، اگر رشتہ داروں کے حقوق کو ادا کرتا ہے، اگر پڑوسیوں کے ساتھ بہتری کا سلوک کرتا ہے، تو ذہن میں خیال صرف یہ ہوتا ہے کہ کسی طریقے سے محبت الہی کو حاصل کیا جائے۔ تو ایک طرف ہم تمام اعمال کر رہے ہیں تاکہ اللہ کی محبت کو حاصل کریں، اور دوسری طرف خدا یہ اعلان کر رہا کہ ایک عمل ایسا کہ اگر اس ایک عمل کو انجام دے دو تو خود میں تمہاری محبت رکھ لوں گا، میں تم سے محبت کرنا شروع کر دوں گا۔ واللہ یحب المحسنین، اللہ احسان کرنے والوں سے محبت کرتا۔ تمام دنیا کی کوشش کہ ہم اللہ کی محبت کو حاصل کریں، اور خدا کا یہ اعلان کہ ہم احسان کرنے والے ہیں، دوسروں سے بہتر سلوک کرنے والے سے محبت کرتے ہیں، تو اللہ کی محبت کو حاصل کرنے کا سب سے آسان طریقہ یہ ہے کہ واجبات کے اوپر عمل کیجیے اور دوسروں کے ساتھ احسان کرنا شروع کر دیجیے۔ ایک طرف احسان کیجیے، دوسری طرف دنیا اور آخرت کا اجر بھی ملے گا اور خدا کی محبت بھی حاصل ہوگی۔ یہ وعدہ ہمارا اور آپ کا وعدہ نہیں، یہ وعدہ کسی غیر معصوم کا وعدہ نہیں، یہ وعدہ کسی فانی انسان کا وعدہ نہیں، یہ وعدہ قادر مطلق کا وعدہ ہے جو کبھی اپنے وعدے سے پھر نہیں سکتا ہے، شرط اس نے لگا دی۔ واللہ یحب المحسنین، تم احسان کرو، احسان کا بدلہ دینا یہ ہماری ذمہ داری ہے، احسان کے بعد تم سے محبت کرنا یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ تو اگر حقیقتاً خالی زبان سے نہیں بلکہ دل سے ہم یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کی محبت کو حاصل کریں تو احسان کرنا شروع کر دیجیے۔ احسان دوسرے مومنین سے کیا جائے، مسلمین سے کیا جائے، غیر مسلموں سے کیا جائے، احسان جس سے کیا جائے خدا کی نگاہ میں سب سے بہتر عبادت، سب سے نیک عمل اور سب سے بہتر چیز بارگاہ الہی میں یہی احسان، احسان کرنا اور کرنے کے بعد کھلا دینا۔ احسان کے سلسلے میں اب دو مختلف احکامات، جو احسان کرے وہ احسان کر کے اپنے احسان کو بھلا دے، یہ حکم الہی ہے۔ پیغمبر اسلام کی روایت ہے کہ یاد رکھو کہ جنت تو بہت بڑی چیز ہے، جنت کی خوشبو جس کے بارے میں روایت میں مختلف الفاظ ہیں، لیکن ایک روایت کے مطابق 64,000 میل کے فاصلے سے بھی جنت کی خوشبو انسان کو سنگھائی دی جا سکتی ہے، یہاں تک کہ وہ لوگ کہ جو اہل جہنم میں، جو جہنم کے اندر جانے کے مستحق ہیں، وہ بھی جہنم کی طرف جاتے جاتے جنت کی خوشبو کو ضرور سونگیں گے۔ لیکن تین ایسے گروہ پیغمبر اسلام نے بتایا کہ جو کسی صورت میں جنت تو بہت بڑی چیز ہے، جنت کی خوشبو کو بھی نہ سونگ سکیں گے، اور اس میں سب سے پہلے جو تذکرہ کیا وہ کیا کہ مناع للخیر، وہ شخص کے جو احسان کرتا ہے اور احسان کرنے کے بعد مسلسل اپنے احسان کو دہراتا رہتا ہے، مسلسل اپنے احسان کا تذکرہ کرتا رہتا ہے، مسلسل اپنا احسان جتاتا رہتا ہے، یہاں تک کہ اتنا عاجز کر دیتا ہے کہ احسان کرنے والا یہ سوچتا ہے کہ کاش اس نے مجھ پر احسان نہ کیا ہوتا، اس ایک وقتی مشکل میں گرفتار ہو جاتا لیکن ہمیشہ کی مصیبت سے بچ جاتا۔ یہ ہے احسان کرنے والے کے لیے حکم کہ اگر اللہ کے لیے احسان کر رہے تو یاد رکھو کہ اللہ کے لیے احسان کر رہے ہو تو بھلا دو، اس لیے کہ جزا تمہیں اللہ سے لینا ہے، بندے سے نہیں لینا، اور اللہ کا یہ وعدہ ہے اور اتنا مستحکم وعدہ ہے کہ آپ کے ذہن میں ہوگا کہ رمضان المبارک کے قریب، اختتام کے قریب، رمضان المبارک سے کچھ پہلے ہم نے ایک روایت آپ کے سامنے پیش کی تھی سید نعمت اللہ جزائری کی، کہ جب ان کے ذہن میں یہ خیال پیدا ہوا کہ خدا ہمیں، آپ کو، صاحبان ایمان کو، عابد و زاہد مومنین کو یہ اختیار تو نہیں دیتا جو شیطان کو دے دیا کہ جہاں دل چاہے چلا جائے، جس مقام پر چاہے پہنچ جائے، جسے چاہے گمراہ کر دے، شیطان کو خدا نے اتنا اختیار دیا اور ہمیں اور آپ کو اتنا بے بس و مجبور بنایا کہ ہم شیطان کو دیکھ تک نہیں سکتے کہ اس سے اپنے آپ کو بچائیں۔ اور جب یہ خیال ان کے ذہن میں جڑ پکڑ گیا تو ان کے استاد علامہ مجلسی نے کتنے بہتر طریقے سے اس کو حل کیا، اس کی بنیاد یہی تھی کہ اے میرے شاگرد، تم نہیں سمجھو کہ خدا نے شیطان کو جو کچھ دیا یہ شیطان اس کا حقدار تھا، اس لیے کہ جب شیطان نے خدا کی اتنی عبادت کی کہ تمام کے تمام جنوں کی بستی جو خدا کی نافرمانی کر رہے تھے، خالی شیطان نے خدا کی عبادت کی، تو ٹھیک ہے، وہ گمراہ ہو گئے, وہ راستے سے ہٹ گیا, لیکن اس کی عبادت کا بدلہ تو اسے ملنا چاہیے تھا. تو خدا نے اس کی ان عبادتوں کا یہ صلہ اسے دیا کہ دنیا میں ہم تمہیں وہ طاقت دیتے ہیں جو صرف نبی اور امام کو دی جاتی ہے. تو وہ خدا جو شیطان تک پر اتنا عدل کرے کہ باوجود یہ کہ مردود درگاہ لیکن اس کی عبادتوں کا صلہ اسے مل کر رہے گا, تو ہم اور آپ جو بہرحال کچھ بھی صحیح نام کے صحیح مومن تو ہے, اس کا نام تو لیتے ہیں, ٹوٹا پھوٹا عمل تو کرتے ہیں, اگر ہم اس کی بارگاہ میں احسان کے حدیے کو لے کر پہنچے تو وہ کہتا ہے اور بار بار کہتا ہے کہ تبارک مجد المحسنین, ہم احسان کرنے والوں کو بدلہ دیتے ہیں اس دنیا میں بھی اور اس دنیا کے اندر بھی. تو بدلہ جب خدا سے لینا, ایک چیز کے دو بدلے نہیں ہو سکتے. اگر خدا سے لینا ہے تو کبھی مومن سے سوال نہ کرو کہ میں نے تم پر احسان کیا ہے, اب میرے احسان کا بدلہ اتارو, یہ احسان کرنے والے کی ذمہ داری ہے. دوسری طرف جس پر احسان کیا جائے اس کو سورہ رحمان آگاہ کر رہا ہے کہ حل جزاء الاحسان الا الاحسان, کہ یاد رکھو تم پر کوئی احسان کرے تو اس کا بدلہ صرف یہ ہے کہ تم بھی اس کے احسان کو احسان سے اتارو. احسان جس پر کیا جائے اس کی یہ ذمہ داری کہ احسان کا بدلہ احسان سے دے, اور اگر نہ دے سکے تو کم از کم احسان فراموشی تو نہ کرے, کم از کم احسان کو بھلا تو نہ دے. یقیناً احسان کرنے والا بھلا دے گا کہ میں نے کس پر احسان کیا, لیکن جس پر احسان کیا گیا اس کی یہ ذمہ داری ہے کہ پہلے تو بدلہ دے, اور اگر حالات نہ ہو, حالت صحیح نہ ہو, بدلہ دینے کی استطاعت و گنجائش نہ ہو, تو کم از کم احسان کو یاد تو رکھے, اس لیے کہ خدا کی بارگاہ میں ہر عمل قابل معافی ہے, ہر عمل خدا معاف کرنے کو تیار ہے. لیکن احسان فراموشی یہ اتنا خطرناک عمل ہے کہ خدا کبھی بھی اس عمل کو معاف کرنے کو تیار نہیں. روایات بہت زیادہ ہیں. ایک روایت جو ہماری 33ویں یا 34ویں تقریر میں آئی تھی کہ جہاں حضرت موسیٰ کا ایک واقعہ ہم نے بتایا تھا کہ احسان فراموش نے کتنی عبادت کی لیکن خدا نے اس کی عبادت کو ٹھکرا دیا. واقعے کو دہرانا بیکار ہوگا, اس لیے ہم ایک دوسرا واقعہ حیات القلوب سے پیش کرتے ہیں. واقعہ تھوڑا تفصیلی واقعہ, آپ کی توجہ بھٹک بھی جائے گی, لیکن اس واقعے کے اوپر غور کرتے چلے, اور خاص طور پر جس چیز کو ذہن میں رکھیں وہ مجرمین کے کردار کو, کہ اس میں کیسے کیسے مجرم آتے ہیں, اور آخر میں دیکھیں کہ احسان فراموش کے علاوہ خدا ہر ایک کے گناہ کو معاف کرنے کو تیار ہے. حیات القلوب کی پہلی جلد اور بہار الانوار کے اندر یہ واقعہ درج ہے, اور واقعہ ہمارے پاس کسی غیر مستند حکایت سے نہیں آیا بلکہ روایت ہے سند صحیح کے ساتھ امام جعفر صادق. اب ذرا غور کریں اس واقعے کے اوپر کہ ہمارے چھٹے امام بیان کرتے ہیں کہ بنی اسرائیل کے کئی ادوار تھے, کبھی خدا کی نافرمانی, کبھی خدا کی فرما برداری, اور کبھی اسی طرح سے بھیرے بھالے جس طرح کے ہم اور آپ, کہ خدا کا خوف بھی ہے اور اعمال سے دوری بھی. یہ واقعہ ایسے ہی دور کا ہمارے چھٹے امام کا ارشاد ہے کہ بنی اسرائیل کے اندر بادشاہ حکومت کر رہا تھا شان و شوکت کے ساتھ, عزت و جلال کے ساتھ, اور اس کی حکومت کا سلسلہ جاری. ایک مرتبہ بادشاہ کو ایک انتہائی ضروری کام کے لیے ایک ایسے شخص کی ضرورت پڑی جو انتہائی بھروسے والا صاحب امانت و دیانت. بادشاہ نے اپنے قاضی کو بلایا, اس قاضی کے اوپر بادشاہ کو پورا بھروسہ تھا. بلانے کے بعد کہا کہ اے میرے قاضی, میرا یہ مسئلہ, اور مجھے ایک ایسا شخص چاہیے کہ جو میرے کام کو اطمینان اور خوبی کے ساتھ انجام دے. قاضی شہر نے سننے کے بعد غور کرنا شروع کیا کہ ایسا کون سا شخص ہے کہ جو بادشاہ کے خواہش کے اوپر پورا اترے. غور کرتے کرتے کہا کہ اے بادشاہ, میرے ذہن میں صرف اپنے بھائی کا نام آتا جو واقعاً اتنا ہی بھروسے والا ہے کہ جتنا بھروسے والا آپ چاہتے ہیں. اب بادشاہ نے سننے کے بعد کہا کہ بلا لاؤ اپنے بھائی کو, میں یہ ذمہ داری اس کے سپرد کرتا ہوں. بلایا گیا بھائی کو, بھائی آیا. آنے کے بعد بادشاہ نے یہ صورتحال اس کے سامنے رکھا. بادشاہ ایک ذمہ داری سپرد کر رہا اور سگا بھائی زور دے رہا ہے کہ اس کو قبول کر, لیکن اس بھائی نے کہا کہ نہیں, میں اس ذمہ داری کو قبول نہیں کر سکتا ہوں. اس کی وجہ یہ ہے کہ میری ایک انتہائی حسین و جمیل بیوی ہے, لیکن انتہائی پاک دامن اور احکامات خدا پر عمل کرنے والی, سوائے میرے اس کا کوئی سہارا نہیں. اگر میں اس مہم پر چلا گیا تو کون ہوگا کہ جو اس کا سہارا بنے گا, اسے سہارا دے گا اور اسے اس دنیا سے بچائے گا. وہ عورت انتہائی حسین و جمیل ہے, کون اسے اس دنیا سے بچائے گا؟ میں جانے کو تیار نہیں ہوں اپنی بیوی کو چھوڑ کر. بادشاہ کا اصرار بڑھتا جا رہا. قاضی شہر بار بار زور دے رہا کہ اس سے بہتر موقع ہاتھ نہ آئے گا کہ خود بادشاہ تم پر اعتماد کر رہا. جب بہت اصرار کیا, بہت اصرار کیا, تو آخر بھائی نے عاجز ہو کر کہا کہ میں اپنی بیوی کو کس کے حوالے کروں؟ قاضی شہر نے کہا کہ میں موجود, تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ اس کو اپنی بہن کی طرح سمجھوں گا اور ہر طرح سے اس کی دیکھ بھال اور حفاظت کروں گا. تم جاؤ اور اپنی مہم کو انجام دے کر آ جاؤ. اس وقت تک میرا یہ وعدہ ہے کہ وہ میری حفاظت میں رہے. بھائی اور سگا بھائی حفاظت کا وعدہ کر رہا, اب شک و شبہ کی اور اعتراض کی گنجائش نہ تھی. چنانچہ مجبور ہو گیا اور مجبور ہو کر بیوی کے پاس گیا اور اس سے رخصت حاصل کی. بیوی نے روکنا چاہا لیکن نہ مانا اور کہا کہ بادشاہ نے ذمہ داری میرے حوالے کی ہے, اسے پورا کرنا. چنانچہ یہ چلا گیا اور اپنی بیوی کو اپنے بھائی کے حوالے کر گیا. پیغمبر اسلام کی ایک روایت اور بڑی مشہور روایت ہے, اس اعتبار سے کہ اسے شیعہ اور سنی دونوں محدثین نے اپنی کتاب میں نقل کیا ہے کہ جب پیغمبر اسلام سے یہ سوال کیا گیا کہ یا رسول اللہ, ہم ہر ایک سے تو اپنی اپنی بیویوں کو بچا لیتے ہیں لیکن زیور سے بچانا بہت مشکل کام ہے, تو پیغمبر اسلام نے کہا کہ تم کیا بات کرتے ہو, یاد رکھو کہ زیور تو بس زیور ہے اور شیطان کا سب سے قریبی ہتھکنڈا ہے. زیور سے زیادہ اور کوئی چیز شیطان کے ہاتھ میں نہیں کہ جس کے ذریعے عورت کو گمراہ کر سکے اور بہکا سکے. تو سب سے خطرناک چیز شریعت میں ایک عورت کی عزت کے لیے اس کے زیور کو مانا گیا ہے. یہ سب چلا گیا احکامات شریعت کو پامال کرتے ہوئے اور اپنے بھائی کے حوالے اپنی بیوی کو کر گئے. اب یہ شہر دیانتدار تھا, امانتدار تھا, لیکن کب تک؟ آخر رفتہ رفتہ شیطان نے اس پر قابو پانا شروع کیا اور ایک دن جذبات میں مغلوب ہو کر اور شیطان کی اطاعت میں داخل ہو کر اپنی بھابھی کے پاس آیا, اور آنے کے بعد ایک ایسی خواہش ظاہر کی کہ جسے کوئی پاک دامن عورت قبول نہیں کر سکتی ہے, چنانچہ اس نے بھی قبول کرنے سے انکار کر دیا. آج یہ شہر نے انتہائی تاکید کی لیکن عورت نے کہا کہ نہیں, میں نہ اپنے شوہر کی امانت میں خیانت کر سکتی ہوں اور نہ ہی اپنے خدا کے احکامات کو بھلا سکتی ہوں. آج یہ شہر نے جب یہ دیکھا کہ عورت نہیں مان رہی ہے تو دھمکایا کہ یاد رکھ, پورے شہر کی حکومت میرے ہاتھ میں ہے, اگر تو نہ مانے تو تجھ پر زنا کا الزام لگا کر تجھے سنسار کرا دوں گا. عورت ایک ہم اور آپ کہ تھوڑی سی احکامات خدا کو عمل میں لانے میں مشکل پڑی اور ہم اور آپ گھبرا اٹھے اور گھبرانے کے بعد خواہش کرنے لگے کہ کوئی نہ کوئی آسان راستہ مل جائے شریعت سے بچنے کا. اور ایک ہی عورت کہ انتہائی اطمینان سے کہا کہ اے قاضی شہر, جو تیرا دل چاہے کر, لیکن میں اپنے خدا کے راستے سے ایک لمحے کے لیے اپنے آپ کو نہ ہٹاؤں گی. قاضی شہر دھمکی دے کر باہر نکلا. باہر آ کر اس ڈر کے مارے, اس خوف کے مارے بادشاہ کے محل کی طرف چلا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ عورت لوگوں سے میری اطلاع پہنچا دے اور میری امانت جتنی جو اب تک میری شہرت ہے وہ داغدار ہو جائے. چنانچہ سیدھا بادشاہ کے محل کے پاس گیا. ہمارے چھٹے امام یہ فرماتے ہیں کہ بادشاہ سے ملاقات کی اور کہا کہ اے شاہ وقت, وہ میرا بھائی کہ جو آپ کے کام کو انجام دینے کے لیے گیا, اس کی بیوی نے بدکاری کی ہے اور میرے پاس پورا ثبوت آ چکا کہ وہ زانیہ, چنانچہ میں اس کے اوپر حد جاری کرانا چاہتا ہوں. بادشاہ نے کہا, مجھے تیرے اوپر پورا اعتماد اور بھروسہ ہے, میری طرف سے پوری اجازت ہے, تو جا کر حد جاری کر سکتا ہے, میں نے تیرے فیصلے کی توثیق کر دی. آج یہ شہر باہر آیا, لوگوں کو اکٹھا کیا اور کہا کہ ایک مجرم نے خدا کو سزا دی جا رہی ہے, چلو. لوگ بھی جوک در جوک اکٹھا ہونے لگے. گھر کے اندر گیا اور کہا کہ اب بھی موقع, میری بات کو مان لے تو اس یقینی موت سے بچ جائے گی. لیکن نہیں, خدا کی صحیح ماننے والی تھی. بے خوفی سے کہا کہ مجھے موت قبول ہے لیکن حکم خدا سے سرتابی قبول نہیں. چنانچہ قاضی شہر نے گرفتار کیا, شہر کے باہر لایا گیا. سنسار کا جو طریقہ ہے اسے کمر تک زمین میں دفن کیا گیا اور اس کے بعد تمام شہر والوں نے پتھر مارے. اتنے پتھر مارے کہ ایک مرتبہ بے ہوش ہو کر گر پڑی اور لوگ یہ سمجھے کہ عورت ہے, یقیناً مر چکی ہوگی. چنانچہ اسے چھوڑ کر چلے گئے. یہاں یہ دبی ہوئی ہے. آدھی رات کے وقت ہوش آیا تو پتھروں کو ہٹایا اور اپنے آپ کو گڑھے سے نکالا. چھٹے امام یہ فرماتے ہیں کہ رات کا وقت ہے اور جنگل کے کنارے حیران و پریشان زخمی کھڑی ہے کہ جاؤں تو کہاں جاؤں. چند قدم چلی تھی. اس زمانے میں عام رواج یہ تھا کہ جو انتہائی مقدس لوگ ہوتے تھے وہ شہر کو چھوڑ کر شہر کے باہر اپنی عبادت گاہ بنا کر اس میں رہا کرتے تھے اور راہب کہلایا کرتے تھے. یہ عورت بھی چلی تو چند قدم چلنے کے بعد لڑکھڑا کر گر پڑی, لیکن خوش قسمتی سے جہاں پر گری تھی وہ ایک راہب کی عبادت گاہ کا دروازہ تھا. وہ وہاں پہ گری. صبح و سویرے راہب نے دروازے کو کھولا اور باہر نکلا تو دیکھا کہ ایک حسین و جمیل عورت جو اس کی بیٹی کے برابر ہے وہاں دروازے کے باہر زخمی حالت میں پڑی ہے. خوف خدا تھا. اٹھا کے لایا, لانے کے بعد علاج کرایا. سکے امام یہ فرماتے ہیں کہ خدا نے بے انتہا دولت دی تھی. سنا کہ اس نے اس کا اچھی طرح سے علاج کرایا اور کچھ عرصے رہنے کے بعد اندازہ ہو گیا کہ یہ عورت ایک حقیقی مومنہ. سنا کہ اپنے بیٹے کو اس کی نگرانی میں دے دیا کہ میرا یہ معصوم بچہ ہے, تم اس کی دیکھ بھال کرو اور اس کی پرورش کرو, تم سے بہتر تربیت دینے والی میرے پاس کوئی نہیں. عورت نے بخوشی اس خدمت کو قبول کیا اور تربیت دینا شروع کر دی. چھٹے امام یہ فرماتے ہیں کہ ابھی اس کے مسائل کا خاتمہ نہ ہوا تھا اور ابھی اس راہ خداوندی کے اندر جو مشکلات اٹھانا تھی وہ باقی تھی. چنانچہ اس راہب کے یہاں جو ہے غلام تھا, اس غلام کا دل بھی اس عورت پر آ گیا, شیطان نے ورغلایا اور ایک مرتبہ عورت کے پاس گیا اور ایسی خواہش ظاہر کی کہ جیسی قاضی ظاہر کر چکا تھا. عورت موت کا سامنا کرنے کے لیے تیار تھی, بلا خوف و خطر کہا کہ میرے لیے اس بات کا ماننا ممکن نہیں. غلام نے جب یہ سنا تو اب ڈرا کہ کہیں راہب سے جا کر لگا نہ دے اور مجھے نکال نہ دیا جائے. چنانچہ تلوار کو نکالا, نکالنے کے بعد راہب کے بیٹے کو قتل کیا اور راہب کو بلا کر لے آیا کہ اے میرے آقا, آپ نے اس عورت کو اپنے گھر میں رکھا لیکن اس کی حالت یہ ہے کہ اس نے آپ کے بیٹے کو قتل کر دیا. اور راہب نے دیکھا اس عورت نے رو رو کے تمام داستان سنائی, لیکن چھٹے امام یہ فرماتے ہیں کہ اس شخص نے بیٹے کی محبت میں ماننے سے انکار کر دیا. تھوڑا تو شخص دل میں آ گیا تو کہا کہ اے عورت, میں تیرے ساتھ اور کوئی سلوک تو نہیں کرتا ہوں, بس اس سے یہ کہتا ہوں کہ یہ 20 درہم جو تمہاری تمام خدمت کا صلہ ہے, اور اسی وقت میرے عبادت گاہ سے باہر نکل جا. اب چھٹے امام یہ فرماتے ہیں کہ جب اس نے نکالا تھا تو آدھی رات کا وقت تھا اور جنگل کے اندر یہ عبادت گاہ تھی, چاروں طرف درندے گھوم رہے تھے اور پھر رہے تھے, لیکن اس کو اس مومنہ پر رحم نہ آیا اور ہاتھ پکڑ کر باہر نکال لیا اور دروازے کو بند کر دیا. اللہ کے راستے میں مشکلات کو برداشت کرنا یقیناً یہ ضروری ہے اگر انعامات الہیہ کو حاصل کرنا ہے. عورت چلی, آدھی رات کا وقت ہے, وہ عورت کے جو کبھی گھر سے باہر نہ نکلی تھی آج جنگل کے اندر اسے چلنا پڑ رہا ہے, لیکن احکامات خدا کی اطاعت میں چل رہی ہے. چلتے چلتے صبح و سویرے جنگل ختم ہوا اور گاؤں شروع ہوا. گاؤں کے اندر داخل ہوئی تو یہ دیکھا کہ ایک شخص کہ جسے لٹکایا گیا ہے سولی کے اوپر, اور ایسی سولی ہے کہ جس کے اندر انسان کی جان آہستہ آہستہ کر کے نکلتی ہے. جب اس کو لٹکا دیکھا تو گھبرا کے لوگوں سے سوال کیا کہ اے لوگوں, اس شخص کو یہاں سے کیوں لٹکایا گیا؟ لوگوں نے اس کو دیکھا اور دیکھنے کے بعد جواب دیا کہ ہمارے شہر کا دستور اور طریقہ یہ ہے کہ اگر کسی شخص نے قرضہ لیا اور قرضہ ادا نہ کر سکے تو اسے ہم اس کے اوپر لٹکا دیتے ہیں جب تک کہ یہ اپنا قرضہ واپس نہ کرے یا کوئی اور اس کی طرف سے قرضہ ادا نہ کرے یا اس کی جان نہ نکل جائے. اس نے بھی 20 درہم کا قرضہ لیا تھا لیکن قرضے کو ادا نہ کر سکا, اس لیے اس کو اس طرح سے لٹکا دیا گیا. عورت نے سنا, پوری جمع پونجی پوری دولت 20 درہم سے, اس کے بعد آمدنی کا کوئی ذریعہ نہیں. حسین و جمیل عورت ہے, دنیا تمام تر دنیا خونخوار اور وحشی ہے, لیکن ایک مرتبہ خوف خدا دل میں پیدا ہو. 20 درہم نکالے اور نکالنے کے بعد ان لوگوں کے حوالے کر دیے کہ یہ اپنا قرضہ لو اور اس شخص کو رہا کرو. اس شخص کو تختہ دار سے اتارا گیا اور اترتے ہی اس کے قدموں پہ گرا اور کہا کہ آج سے میں آپ کا غلام ہوں, آپ نے مجھے جان, آپ نے میری جان کو بچایا, چنانچہ اب اگر میں جان بھی قربان کر دوں تو کوئی اس کے اندر غلط بات نہیں, جہاں آپ جائیے گا میں آپ کے ساتھ ساتھ چلوں گا. عورت نے انکار کیا, اس نے اصرار کیا اور زبردستی اس کے ساتھ لگ گیا. اب یہ دونوں نکلے, دونوں کی جیب میں پیسہ نہیں, دونوں چلے. چلتے چلتے ساحل سمندر کے قریب پہنچے, جب وہاں کے قریب پہنچے تو دیکھا کہ کشتیاں جا رہی ہیں اور آ رہی ہیں. ایک طرف کچھ لوگوں کا گروہ اکٹھا ہے اور ان کے قریب ایک خالی کشتی کھڑی ہے. اس نوجوان نے عورت کو بٹھایا اور کہا کہ آپ زحمت نہ کریں, میں ابھی اس سفر کا انتظام کر کے آتا ہوں اور اس علاقے سے نکل کر کہیں اور چلیں گے اور نئی زندگی کا آغاز کریں گے. عورت بیٹھ گئی, یہ گیا. جانے کے بعد دیکھا اور دیکھنے کے بعد سوال کیا کہ تم لوگ کون ہو؟ جواب دیا کہ ہم تاجر ہیں, مال و اسباب لے جا رہے ہیں. سوال کیا, چھٹے امام فرماتے ہیں کہ سوال کیا کہ تمہارا تجارت کا سامان کیا؟ تمام سامان گنایا. جس کے اپنے سنا اور سننے کے بعد کہا کہ اس تمام سامان سے زیادہ قیمتی چیز میرے پاس موجود ہے, اگر اسے خریدتے ہو تو ابھی میں تمہارے ہاتھ فروخت کروں گا. امام فرماتے ہیں کہ تمام تجار ایک مرتبہ حیرت زدہ ہو گئے اور کہا کہ وہ کون سی قیمتی چیز تیرے پاس موجود ہے؟ تو کہا کہ اس درخت کے نیچے میری ایک کنیز بیٹھی ہے, وہ کنیز انتہائی غزیلی اور انتہائی زبان دراز ہے, میں اسے فروخت کرنا چاہتا ہوں لیکن اگر اسے اطلاع مل گئی کہ وہ فروخت ہو رہی ہے تو ہنگامہ کھڑا کر دے گی. ایسا کرو, تم میں سے کوئی ایک جائے, اسے دیکھ کر آ جائے اور اس کے بعد ہم بات چیت کرتے ہیں. میں رقم لے کے چلا جاؤں گا, تم جانو اور کنیز جانے. انہوں نے اپنی تعداد پر غور کیا تو یقین ہو گیا کہ ہم اس پر قابو پا لیں گے. ایک شخص جاتا دیکھ کے واپس آیا اور چھٹے امام کے الفاظ میں واپس آ کر یہ کہا کہ آج تک میں نے اس سے زیادہ خوبصورت عورت تمام زندگی میں نہیں دیکھی ہے, اسے تو کوئی جنت کی حور کہے تو بھی بھیجا نہیں. سنا تاجروں نے اور پھر فور کھڑے کھڑے اس کی قیمت 10,000 درہم اس کے حوالے کی اور قمیض کو خرید لیا. یہ شخص 10,000 درہم جیب میں رکھ کے چلا گیا. چھٹے امام یہ فرماتے ہیں کہ جب تاجروں کے جانے کا وقت آیا تو عورت کے قریب گئے اور کہا کہ چلو ہم نے تجھے تمہارے مالک سے خریدا. حیران ہو گئے, پریشان ہو گئی اور ایک مرتبہ گھبرا کے کہا کہ میرا مالک کوئی نہیں ہے، وہ شخص تو خود میرا غلام بنا تھا، لیکن انہوں نے کہا کہ اب ہم 10,000 درہم دے چکے ہیں، چلنا ہے تو سیدھی طرح سے چلو ورنہ اس کے بعد ہم تمہیں زبردستی لے جائیں گے۔ جبرن و قہرن اپنے آپ کو نامحرم کے لمس سے بچانے کے لیے کھڑی ہوئی اور چلنے لگی۔ امام یہ فرماتے ہیں کہ اب یہاں پر رحمت الہی اس کے شامل حال، جب یہ دو کشتیوں کے قریب پہنچی تو ایک کشتی بھری ہوئی تھی مال و اسباب سے اور ایک کشتی بالکل خالی تھی۔ خالی کشتی مسافروں کے بیٹھنے کی تھی، تمام تاجر کشتی میں بیٹھے۔ جب تاجر کشتی میں بیٹھے تو اب جھگڑا کھڑا ہو گیا، ہر ایک کی خواہش یہ تھی کہ یہ قنیز اس کے برابر میں بیٹھے۔ جب جھگڑا بڑھنے لگا تو یہ طے پایا کہ اس قنیز کو ابھی مال و اسباب کی کشتی پر بٹھایا جائے اور باقی دوسری کشتی پر بیٹھے، اپنی منزل پر پہنچنے کے بعد فیصلہ کریں گے کہ کس کا کیا حق ہے۔ چنانچہ چلے، چلتے چلتے بیچ سمندر میں پہنچی۔ اب تک عورت کا امتحان تھا، اب امتحان کا وقت ختم ہوا اور اب کذلک نجزی المحسنین، ہم احسان کرنے والوں کو جزا دیتے ہیں۔ اب وعدہ الہی کے پورا ہونے کا وقت قریب آیا، چنانچہ خدا نے طوفان کو بھیجا۔ ہم اور آپ آسمانی بلاؤں کو زمینی بلاؤں کو آتا دیکھتے ہیں، ہمیں نہیں پتا ہوتا کہ اس کے اندر خدا کی بعض اوقات کتنی بڑی مصلحت مضمر ہوتی ہے۔ چنانچہ طوفان آیا اور طوفان کے نتیجے میں ایک مرتبہ وہ کشتی غرق ہو گئی کہ جس میں تمام تاجر بیٹھے تھے، لیکن اسی طوفان کی وجہ سے یہ کشتی جس پر یہ عورت بیٹھی تھی انتہائی تیزی کے ساتھ سفر کرتی ہوئی ایک جزیرے کے قریب آ پہنچی اور جزیرے کے ساحل کے اوپر چڑھ گئی، عورت اترتی۔ امام یہ فرماتے ہیں، حیات القلوب، امام یہ فرماتے ہیں کہ عورت اتری، اترنے کے بعد جزیرے میں داخل تو دیکھا کہ سرسب جزیرہ پھلوں کی بہتات ہے، ٹھنڈے پانی کا چشمہ ہے اور ایک مکان درمیان میں بنا ہوا ہے۔ اتنا پرسکون علاقہ، اتنا سرسب و شاداب علاقہ، تہیا کر لیا کہ اب تمام زندگی یہی گزارا کروں گی اور اپنے خدا کی عبادت کرتی رہوں گی۔ یہ خدا کا وعدہ، والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جو ہمارے راستے میں کوشش کرتے ہیں، مصائب کو اٹھاتے ہیں، دنیا والوں کی باتیں سنتے ہیں، ہر قسم کی مصیبتوں کو اٹھاتے ہیں، یہ ہمارا وعدہ کہ ہم انہیں اس کی جزا دیں گے اور اپنا راستہ ان کے لیے واضح کریں گے، ان کی ہدایت ہمارا کام ہے۔ چنانچہ عورت آئی اور جزیرے میں آنے کے بعد زندگی گزارنے لگی۔ اب تک یہ واقعہ اس موضوع کے تحت نہ آ سکا جس کے تحت ہم نے گفتگو شروع کی، لیکن اب غور کریں، اب اس واقعے کا وہ جز آتا ہے کہ جو ہمارے موضوع سے مرتبط۔ چھٹے امام یہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ پیغمبر خدا پر وحی نازل، جو پیغمبر اس زمانے میں تھے اور اس شہر میں رہا کرتے تھے کہ جہاں کی یہ عورت تھی، اور وہی یہ آئے کہ اے میرے حبیب، اس شہر کے اوپر میرا عذاب آنے والا ہے، جا کر بادشاہ شہر کو اطلاع دو کہ میرا عذاب آنے والا ہے، وہ لوگ اپنے آخری سفر کی تیاریاں کریں۔ پیغمبر خدا بادشاہ کے پاس پہنچے اور جا کر خدا کا پیغام پہنچایا۔ بادشاہ بہرحال دور وہ دور تھا کہ خدا کا اعتقاد تھا، تھرا گیا، کہا کہ یا نبی اللہ، آپ ہی ہمیں بتائیے کہ ہم اپنے آپ کو اس عذاب اور مصیبت سے کیسے بچائیں۔ پیغمبر خدا نے وحی الہی کے مطابق جواب دیا ایک طریقہ، اور وہ طریقہ یہ ہے کہ خدا نے بتایا کہ یہاں سے کچھ فاصلے پر ایک جزیرہ جس میں خدا کی ایک انتہائی مقدس ولیہ اور ایک انتہائی مخلص مومنہ رہتی ہے، تم میں سے ہر ایک جائے اور جانے کے بعد جو گناہگار ہے اپنے گناہ اس سے معاف کرا، جس کے گناہ کو وہ معاف کر دے گی اس کے اوپر عذاب نہیں آئے گا اور عذاب ٹل جائے گا، اور جس کے گناہ کو وہ معاف نہ کرے اس کے اوپر عذاب نازل ہو کر رہے گا۔ سنا کے تمام شہر والے اپنے بادشاہ اور قاضی کے ساتھ نکلے، اس جزیرے میں داخل ہوئے۔ عورت کی شکل و صورت بدل چکی تھی خدا کی عبادت کرتے کرتے، چہرے پر تقدس و نور آ چکا تھا مسائق اٹھاتے اٹھاتے۔ چنانچہ ایک مرتبہ یہ سب کے سب جب پہنچے تو نہ پہچان سکے، ایک ایک کر کے آئے، سب سے پہلے بادشاہ شہر آیا۔ اب ان چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں پر غور کیجیے اور نتیجہ نکالیے کہ خدا کے یہاں کس کس گناہ کی سزا نہیں معاف ہے اور کون سا گناہ ایسا ہے کہ جس کی معافی نہیں۔ بادشاہ آیا، آنے کے بعد کہا کہ اے مومنہ کاملہ، خود میں خداوندی کے تحت تیرے پاس آیا ہوں، تمام زندگی کو دیکھا، کوئی گناہ نظر نہیں آتا، لیکن ہاں دل میں ایک کھٹک، ایک مرتبہ میرے قاضی نے آ کر میرے شہر کی ایک ایسی عورت کے بارے میں کہ جس کی پاک دامنی کی تعریف ہر ایک کرتا تھا، اس کے بارے میں مجھ سے کہا کہ اس نے زنا کیا، بجائے اس کے کہ میں گواہ طلب کرتا اور خود تحقیق کرتا، میں نے قاضی شہر کی بات پر اعتماد کرتے ہوئے اسے سنسار کرنے کا فیصلہ سنا دیا۔ مجھے لگتا ہے کہ مجھ سے یہ گناہ ہو گیا، اگر یہ میرا گناہ ہے تو تو میرے گناہ کو معاف کر دے۔ عورت نے سنا، یہ وہی شخص ہے کہ جس کے فیصلے کی وجہ سے اسے موت کا سامنا کرنا پڑا، لیکن کہا کہ جا، میں نے تجھے معاف کیا، اور جسے اس نے معاف کیا اسے خدا نے معاف کیا۔ چنانچہ کہا کہ میرے سامنے بیٹھ جا، وہ بادشاہ بیٹھ گیا۔ اس کے بعد عورت کا شوہر آیا اور کہا کہ اے مومنہ کاملہ، میں حکم خدا کے تحت آیا ہوں، میری تمام زندگی میں کوئی ایسا گناہ نہیں، لیکن ایک چیز میرے دل میں چبھ رہی ہے کہ ایک مرتبہ بادشاہ نے مجھ سے کہا تھا کہ میں ایک مہم پر چلا جاؤں، میں نے اپنی پاک دامن بیوی کو اسی حالت میں چھوڑا اور بادشاہ کی خوشی کو حاصل کرنے کے لیے اپنی بیوی سے توجہ کو ہٹا کر بادشاہ کے حکم کے مطابق چلا گیا، میں ڈرتا ہوں کہ کہیں بیوی کے حقوق میں کوتاہی نہ ہو گئی ہو۔ یہ وہ شخص ہے کہ جو ایک نامحرم کے حوالے اپنی بیوی کو کر گیا ہے، اس سے بڑھ کر کون مجرم خدا ہوگا؟ لیکن عورت نے کہا کہ جا، میں نے تجھے بھی معاف کیا اور تو بھی بادشاہ کے برابر بیٹھ گیا۔ آج یہ شہر آتا ہے، آنے کے بعد عورت سے کہتا ہے کہ میں بھی خدا کے حکم میں آیا ہوں، میری تمام زندگی بھی پاک اور صاف ہے، لیکن ہاں ایک گناہ میں نے کیا ہے اور وہ اتنا بڑا گناہ ہے کہ دن کا چین اور رات کی نیند میری حرام ہو چکی ہے۔ میرا گناہ یہ ہے کہ ایک مرتبہ میں نے اپنے بھائی کی بیوی پر بری نگاہ ڈالی تھی اور جب اس نے میری بات نہ مانی تو سنسار کر کے اسے قتل کرا دیا۔ میرا یہ گناہ اتنا بڑا ہے، لیکن اگر تو معاف کر دے تو مجھے سکون حاصل ہوگا۔ اتنا بڑا گناہ گار ہے، اتنا بڑا گناہ گار ہے، لیکن کیا جواب ملتا ہے؟ عورت یہ کہتی ہے کہ جا، میں نے تجھے بھی معاف کیا اور بھائی سے کہا کہ اس کی گفتگو کو سن لے۔ اس کے بعد وہ شخص آتا ہے کہ جس کے یہاں جا کر یہ رہی تھی، یعنی رائے، اس نے آ کر کہا کہ میں نے ایک مرتبہ ایک مومنہ کو آدھی رات کے وقت جنگل میں نکال دیا تھا، پتہ نہیں اسے درندے کھا گئے یا ویسی اٹھا کے لے گئے، میرا گناہ ہے، لیکن میرے گناہ کو معاف کر دے۔ عورت نے کہا جا، تیرا گناہ بھی معاف ہو گیا۔ اس کے بعد آتا ہے غلام اور کہتا ہے کہ ایک مرتبہ میں نے ایک عورت پر بری نگاہ ڈالی اور اس کے بعد جب اس نے میری بات نہ مانی تو میں نے اسے قتل کرایا اور اس کے بچے کو قتل کرا کر اس پر الزام لگا دیا، میرا گناہ ہے اور بہت بڑا گناہ ہے، لیکن اسے معاف کر دی۔ عورت نے کہا جا، تجھے بھی معاف کیا۔ آخر میں آیا وہ شخص کے جس کے اوپر احسان کر کے اسے تختہ دار سے اتارا تھا اور کہا کہ میں نے بھی